بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 دسمبر 2009 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ قلم کی آیات 34 تا آخر تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ان لكم فيه لما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون سلهم ايهم بذلك زعيم ام لهم شركاء فليأتوا بشركائهم ان كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ام عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو الا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس وقت سورہ نون یا سورہ قلم کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ اصل میں اس سلسلہ گفتگو میں ہے کہ ابتدائی وحیے کون سی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے. تو یہ بات پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے کہ سب سے پہلے وہی 5 آیات سورہ علق کی ابتدائی. البتہ اس کے بعد جو آیات ہیں وہ بعد میں شامل کر کے سورت بنائی گئی. دوسری وہی سورہ نون یا سورہ قلم کی 7 آیات, لیکن اس کے بعد جو ہے آیات اور شامل کر کے یہ مکمل سورہ نون بنائی گئی. اور اس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ان تمام سورتوں میں 3 مضامین مشترک ہیں. آغاز میں تو خاص خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم, اقرا بسم ربک الذی خلق. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا مضمون یہ ہے کہ جو حضور کے مخالفین تھے ان میں سے جو نمایاں تھے ان کے کردار نمایاں کیے گئے ہیں کہ وہ کس کردار کے لوگ ہیں. ابو جہل کا کردار سورہ علق میں آیا ہے. ایک دوسرا کردار جو ہے اس سورہ قلم میں یا سورہ نون میں آیا ہے. اور تیسرا مضمون ہے آخرت کا. سب سے بنیادی مضمون جو ہے قرآن کا آغاز میں جس چیز کو سامنے رکھا گیا وہ آخرت ہے. اگرچہ دین کا بنیادی اصول توحید ہے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شروع کی وحیوں میں توحید کا اتنا زور نہیں ہے جتنا کہ آخرت کا. اس لیے کہ توحید کا مسئلہ جو ہے ذرا آگے بڑھ کے علمی مسئلہ بن جاتا ہے. اللہ کے منکر تو وہ بھی نہیں تھے، اللہ کے منکر تو کوئی کائنات میں ہوا ہی نہیں، سب مانتے کسی نام سے مانے. اصل میں جو دنیا میں گمراہی رہی ہے وہ تو شرک کی رہی ہے. ایک بڑا خدا ہے، ایک کچھ چھوٹے خدا ہے، ایک اللہ ہے وہ تو ایک ہی ہے. جب آپ ان سے پوچھیں کہ قرآن میں آتا ہے بار 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 انسان کا من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ، آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے تخلیق کیے تو فوراً کہیں گے اللہ نے کیے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں تھا. وہ تو بعد میں اصل میں انہوں نے آلیہ اور عین کر لیے، یہ اللہ کے نائبین ہیں، اللہ کے جو ہے بہت ہی چہتے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو خدا کی بیٹیاں ہیں، یہ ہمارے شریک ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے اللہ کے ہاں جب محاسبہ ہوگا تو ہماری سفارش کر کے ہمیں چھڑا لیں گے. تو توحید کا مضمون جو ہے، اور پھر یہ کہ ذرا اور اوپر جا کر توحید کا مضمون جو ہے تو بڑا فلسفیانہ بھی ہو جاتا ہے. عمل سے جس کا زیادہ تعلق ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. اگر یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے اور اس دنیا کی زندگی کے تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا اور جزا و سزا ہو کر رہے گی، تب آدمی سیدھا رہے گا تیر کی طرح. اگر یہ یقین نہ ہو تو پھر آپ توحید کو بھی ایک ذات و صفات باری تعالیٰ کا ایک فلسفیانہ گورکھ دندہ بنا لیں گے، وحدت الوجود اور وحدت الشہود اس کی بحثوں میں الجھا دیں گے، یہ بھی اس بحث میں الجھا دیں گے ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، یہ ساری چیزیں جو ہے. اگر آخرت پر یقین نہیں ہے تو عمل درست نہیں ہوگا، اور توحید کے مسئلے کو بھی آپ ایک فلسفیانہ جو ہے گورکھ دندہ بنا لیں گے. اسی طریقے سے اگر آخر پر یقین نہیں ہے تو رسالت کا معاملہ بھی عشق رسول کے اندر ہو جائے گا، دعوتیں پڑھے جاؤ اور جو ہے جلسے کر لو، جلوس نکال لو، عشق رسول عشق رسول عشق رسول، وہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کی طرف نہیں آئے گا معاملہ اگر آخر پر یقین نہیں ہے. اس لیے جو سب سے زیادہ بلڈ کی ہے قرآن مجید نے شروع میں جو چیز، وہ ایمان بالآخرہ ہے. چنانچہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس طریقے سے کہ بات واضح کی گئی سورۃ التین سے، کیونکہ ہم نے آغاز کیا تھا تو وہاں کیا تھا، تو پھر فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ بأحکم الحاکمین. جب تمہارا مشاہدہ ہے کہ دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، اور برے لوگ بھی ہیں، بہت برے لوگ بھی ہیں، پھر کون سی چیز تمہیں آمادہ کرتی ہے آخرت کے انکار پر، جزا و سزا کے انکار پر؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین؟ کیا کہنا پڑے گا؟ بلا، ان اللہ احکم الحاکمین، یقینا اللہ تعالی احکم الحاکمین. یہاں ایک چھوٹی سی بات رکھ سکتی ہے، مذاق کی اور ذوق کی بات ہوتی ہے، یہ چیز تو ثابت ہے کہ کہا جائے بلا، جب سوال کیا گیا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، بلا ان اللہ احکم الحاکمین. لیکن ساتھ ہی عام طور پر بے اختیار بے زبان سے یہ الفاظ بھی نکل جاتے ہیں، وہو ارحم الراحمین، وہ احکم الحاکمین بھی ہے، ارحم الراحمین بھی. ہماری پناہ جو ہے وہ اس میں ہے، وہ رحمت کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. بہرحال اگر وہ احکم الحاکمین ہے تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے فرما بردار بندوں کو، نیکوکار بندوں کو جزا نہ دے اور اپنے غداروں کو، اپنے باغیوں کو سزا نہ دے؟ کیسے ممکن ہے؟ اس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ بلڈ ہو رہا ہے معاملہ. اسی طریقے سے کلا ان الانسان لیطغی، یہاں پڑھ چکے ہیں سورہ علق میں، تمہارا مشاہدہ ٹھیک ہے، انسان جو ہے سرکشی پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے، کیوں ہو جاتا ہے؟ اور راہ اتنا وہ دیکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی سزا نہیں ملتی، کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، میں نے جھوٹ بولا، میری زبان میں چھالا بھی نہیں نکلا، میں نے جھوٹا حلف اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا مجھے، میں نے یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، کچھ نہیں ہوا مجھے، کوئی پیٹ میں درد بھی نہیں اٹھا. کیونکہ یہ دنیا جو ہے، یہ عالم دنیا، یہ مادی قوانین کے اعتبار سے تو مکمل ہے، اخلاقی قوانین کے اعتبار سے نامکمل ہے. آپ سنکھیا کھائیں گے مریں گے، چاہے وہ آپ نے غلطی سے کھایا ہو، چاہے جان بوجھ کر کھایا ہو، چاہے کھا کے آپ پچھتا رہے ہو، کچھ بھی ہو جائے، اب تو مرنا ہے، کھایا آپ نے، وہ قانون تو لاگو ہے، وہ قانون اس کے اعتبار سے یہ دنیا نا مکمل ہے، مکتفی ہے، سیلف سفیشنٹ ہے، اخلاقی قانون کے اعتبار سے نہیں ہے. آپ بھلے کام کریں، پوری زندگی کرتے رہیں، ہو سکتا ہے آپ کو پھانسی آتے رہیں. آپ ایک بات طے کر لیں، جھوٹ نہیں بولنا ہے، کاروبار نہیں چلے گا. ایک بات طے کر لیں کوئی وقت کہ جھوٹ نہیں بول دینا، بلوانا ہے، کوئی وکالت نہیں چلے گی، بھوکا مرے گا. لہذا قانون جو ہے یہ، ہاں آپ اخلاقی اقدار کو اٹھا کر پھینک دیں، پھر جو فارسی میں کہا جاتا ہے بے حیا باش ہر سے خائی کن، ایک دفعہ حیا کا پردہ ہٹا دو، پھر جو چاہو کرو، حیا ہی نہیں رہی تو بے حیائی آ گئی. پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تلنے کرو، عیش کرو، دنیا میں تو یہ نظر آ رہا ہے. لہذا قانون اخلاقی کے اعتبار سے یہ دنیا نامکمل ہے. اور میں نے اس وقت واضح کیا تھا، یاد ہوگا کہ ہم نے کوشش کی ہے دنیا کے نظام میں، یہ جو سارا پولیس ہے، پرچہ ہے، تھانہ ہے، کیا ہے، جیلیں ہیں، پھانسی کے گھاٹ ہے، کیوں ہے؟ تاکہ لوگ ڈریں کہ غلط اعمال کی ہمیں سزا بھی مل سکتی ہے، دنیا میں مل سکتی ہے، چوری کے اوپر سزا مل سکتی ہے، قتل کرنے پر قتل ہو سکتا ہے، پھانسی چڑھ سکتا ہوں. لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ یہ قوانین پورے طور پر اپنے اثرات ظاہر نہیں کر سکتے. جو مقدمہ ہے وہ ثابت ہو تب کی بات ہے نا، وکیلوں کے قبضے سے نکلے تب کی بات ہے، ججوں کو خریدنا لیا گیا ہو تب شاید صحیح راستہ نکلا ہے. پھر کیا سزا دے دیں گے؟ ایک بوڑھا آدمی جوان آدمی کو قتل کر دیتا ہے، کیا سزا ہو سکتی ہے؟ فرض کیجئے ٹھیک ہے، گواہیاں بھی مل گئی، مقدمہ چل گیا، فیصلہ ہو گیا، سیشن سے بھی سزا ہو گئی، ہائی کورٹ سے بھی ہو گئی، سپریم کورٹ سے بھی، تب بھی کیا کریں؟ پھانسی نہیں دیں گے نا، کیا اس کے جرم کے برابر سزا ہے؟ یہ بوڑھا آدمی تو کھا پی چکا دنیا میں، زندگی اپنی پوری جو ہے گزار چکا، عیش کر چکا، بچے اس کے پل بڑھ کر جوان ہو چکے، بلکہ خود بچوں والے ہو چکے ہیں. اور یہ جوان اس کو مارا تھا، اس کی کوئی نوجوان عورت جو بیوہ ہوئی ہے، تو پھر چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، جو نقصان اس خاندان کو پہنچایا ہے اس نے، کیا اس کے برابر سزا دینا ممکن ہے؟ یہ ہماری لمیٹیشن ہے. اس اعتبار سے آخرت کا ہونا، کلا ان انسان یتوا ارآہ استغنا ان الی ربک رجعا، علاج یہی ہے کہ یقین ہو کہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ لوٹنا زیادہ کاہے کے لیے؟ سیاحت کے لیے، صحت کے لیے نہیں، جزا و سزا کے لیے. اب ہم نے دیکھا ہے سورہ نون کے اندر، یہاں پر بھی شروع میں حضور سے گفتگو ہوئی 7 آیتوں میں، اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے ایک کردار سامنے آیا جو غالباً ولید بن مغیرہ کا ہے، واللہ عالم، کو مداحنت سے کام لے، کچھ اپنی منوائی ہے، کچھ ہماری مانی ہے، لیکن نہیں، اس پر سختی سے روک دیا گیا. فلا تطعن مکذبین ودوا لو تدھنو فیدھنو، پھر اس کردار کا نقشہ کھینچا گیا، پھر ایک تمثیل کے پر آئے میں سمجھایا گیا. دیکھو وہ باغ والوں کا معاملہ یاد کرو، باغ پورے پھلوں کے اوپر تھا، پھل ڈلا، وہ رات شام کو چھوڑ کر آئے تھے اس حال میں، اور رات کو جو ہے وہ طے کر رہے تھے بھائی صبح ضرور، دیکھو کئی دن سے اب دیر ہو رہی ہے، پھل اتارنا ہے، صبح چلنا ہے، جلدی چلنا ہے، اور جلدی چلنا ہے، اور اتنی جلدی چلنا ہے کہ وہاں کے فقراء وغیرہ کو اطلاع ہی نہ ہو، کہ وہ بھی خام خواہ آگے کھڑے ہو جائے کہ ہمیں بھی کچھ دیجیے، اور بڑے وہ اعتماد کے ساتھ جو ہے بڑھے. وہاں کیا ہوا تھا، رات کو کوئی اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا ایک پھیرا آیا، اور بات ختم. دیکھا یہ تو ہم کے راستہ بھول گئے، کیا ہوا، یہ وہ ہمارا باپ تو نہیں ہے جو ہم کل شام چھوڑ کر گئے. پھر آیا خیال، واقعی ہم برباد ہو گئے. ان میں سے کوئی ایک اچھا بھی تھا جو کہا کرتا تھا، دیکھو اللہ کی تسبیح کیا کرو، حمد کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، جس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. اب خیال آیا کوئی بات کسی کی صحیح تھی. کذالک العذاب، عذاب الآخرت اکبر لو کا دیا، ایسے عذاب آتا ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہوگا. کیوں؟ یہاں تو ایک فصل خراب ہوئی اگلی فصل ٹھیک ہو سکتی ہے، وہاں تو اس کا کوئی امکان نہیں. ایک دفعہ بربادی کا فیصلہ ہو گیا وہ ابد الآباد تک کے لیے، پھر جہنم میں داخلہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب یہی مضمون آگے چل رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں. اب جو ہے اس کے برعکس بات بتائی جا رہی ہے، عذاب کے برعکس کیا ہے جزا. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، یقیناً متقیوں کے لیے جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہوں، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اور بچتے رہے اللہ کے احکام کو توڑنے سے، وہ متقی ہیں، بچنے والے. ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں نعمتوں والے. افضل جعل المسلمین کل مجرمین ما لکم کیف تحکمون. اب دیکھیں وہی فلسفہ پھر آ گیا، کیا ہم اپنے فرما برداروں کو برابر کر دیں گے مجرموں کے؟ اگر آخرت نہیں ہے تو فرما بردار مجرم برابر ہو گئے، بلکہ مجرم نفع میں رہے. دنیا میں تو لندے تندے کرتے رہے نا، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فساد برپا کر کے، کچھ اور کر کے، دھوس کے ذریعے، دھوکے کے ذریعے سے، جو غنڈہ گردی کے ذریعے سے، ایش تو کرتے رہے، وہ تو نفے میں رہے. وہ جو فرما بردار تھے، جو ڈر ڈر کے کرنے والے تھے، جو پھونک پھونک کے قدم رکھتے تھے، کہیں کوئی غلط حرکت مجھ سے نہ ہو جائے، کہیں کسی کے کیونکہ کسی کا دل نہ توڑ دوں، کہیں کسی کے جذبات مجروح نہ کر دوں، زبان کو بھی تھام کر رکھتے تھے، وہ تو تم نقصان دے رہے کہ تم بڑا الٹا سودا ہو گیا. اپا نجعل المسلمین کل مجرمین، اگر آخرت نہیں ہے تو سوچو کم سے کم درجے میں ایک آ جائے گا کہ مسلم یعنی فرما بردار اور مجرم، جرائم جنہوں نے کیے ہیں اللہ کے خلاف، وہ تو برابر ہوں گے. بلکہ جیسا کہ بولے گا برابر نہیں رہے، وہ نفع میں رہ گئے. ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے باتیں کرتے ہو؟ لیکن آخرت کو نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ مجرم اور مسلم برابر ہو جائیں. اب اس کے بعد یہاں ذکر آ رہا ہے خاص طور پر، جیسے کہ اگلی سورت میں زیادہ واضح ہوگا، اولو النعمۃ. ہر معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں مترفین، جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، دولت والے ہیں، جائیداد والے ہیں. ان کا مسئلہ یہ بھی رہا ہے تاریخ میں کہ وہ کہتے تھے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ آخرت ہوگی، چلیے مان لیتے ہوگی، لیکن ہمیں اللہ نے اس دنیا میں یہ دے رکھا ہے، یہ عیش دے رکھے ہیں، یہ دولت دے رکھی ہے، یہ حیثیت دے رکھی ہے، یہ اقتدار دے رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے. اگر وہ ہم سے راضی ہے، اسے یہاں بھی وہاں بھی لے گا، اور تم یہاں بھی ٹٹ پونجیے ہو، وہاں بھی ٹٹ پونجیے رہو گے. یہ ایک دلیل ہے. سورہ کہف میں بڑی تمثیل سے آیا ہے، وضرب لہم مثلا رجلین، دو آدمیوں کا مکالمہ جو ہے بڑی تفصیل سے آیا ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، اب دیکھیے یہاں توحید کا کس قدر غلط مفہوم نکال دیا. اللہ کو تو مان لیا، اللہ نے ہمیں یہاں سب کچھ دے رکھا ہے نا، کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے. جب اللہ ہم سے راضی ہے تو ہمیں وہاں بھی دے گا. یہاں بھی تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے نعمتیں یہاں سے زیادہ ملیں گی. اس کی نفی کی جا رہی اگلی آیات میں. ماں لکھوں کیسا تحکم، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے تم باتیں کرتے ہو؟ ام لکھوں کتاب الفی تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، کوئی صحیفہ آسمانی ہے، کوئی کسی نبی پر اتری ہوئی کتاب ہے جس میں تم نے یہ پڑھا ہو کہ جن کو یہاں دنیا کے اندر نعمتیں دی جائیں، آخرت میں بھی لازمت دی جائے گی؟ کوئی ہے ایسا قانون؟ کوئی کسی کتاب میں یہ درج ہے؟ ان لکھوں فی لما تخیرون، کہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے؟ یہ کہیں لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں، کسی آسمانی کتاب میں، کسی وحی میں؟ ام لکم ایمان علیحدہ بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا کوئی قسم ہے جو اللہ کی تمہارے اللہ پر لاگو ہے تمہارے حق میں قیامت کے دن تک کے لیے، ان لکم لما تحکمون، کہ تمہیں سب کچھ مل جائے گا جو تم چاہو گے. وہ اللہ سے عہد لے رکھا ہے تمہیں، وہ اللہ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے تمہارے حق میں، جو تم چاہو گے تمہیں مل جائے گا. سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی سے ذرا پوچھئے کون ہے کہ جو اس کی ضمانت دے سکے کہ ہاں اللہ کی قسم ہے اور اللہ نے عہد کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ، اس نے دنیا میں ہمیں عیش لیے ہیں وہاں بھی دے. ام لہم شرکا فلیاتو بے شرکا ان کا دوسابین، کیا ان کے کوئی شریک ہے جو ان کی سفارشیں کریں گے؟ اگر ہے تو پیش کریں اپنے اپنے شریکوں کو. اگر سچے معلوم کوئی شریک نہیں ہے اس کائنات کے اندر، تو فیصلہ جو آخری اللہ کا ہوگا، آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، اب یہ قیامت کے دن کا کوئی مرحلہ ہے جس کی حقیقت کو ہم یہاں نہیں سمجھ سکتے، یہ متشابہات میں سے ہے. قرآن مجید میں یہ بات تو بہت کلیئرلی آئی ہے کہ میدان حشر اسی زمین پر ہوگا، یہاں ہوگا. وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ تعالی اور فرشتے زمین پر نزول کریں گے، عدالت یہاں جلے گی. وہ جو کہتے ہیں فارسی میں قصہ زمین برسر زمین، یہاں کے معاملات یہیں طے ہوں زمین پر. اس زمین کے اوپر جو معاملہ ہونے والا ہے، اب اس مزید مزید ایک بات یہ بھی آتی ہے سورہ قیامت میں، جب حشر کے میدان میں تمام انسان کھڑے ہوں گے تو جو اہل ایمان ہیں انہیں کسی درجے میں اللہ تعالی کو دیکھنے کی ایک سعادت بھی حاصل ہوگی، اللہ تعالی کو دیکھتے ہوئے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاعلہ. ایسے ہوا کرتا ہے جیسے کہ ہائی اسکول کا آپ کو یاد ہوگا، امتحان ہوا ہے، اب آج نتیجہ جو ہے ڈکلیئر ہونا ہے، کھڑے ہوئے بچے سارے طالب علم، ابھی نتیجہ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے لیکن طالب علموں کے چہرے پہ لکھا ہوا ہے نتیجہ، جسے فیل ہونا ہے اسے پتا ہے میں نے فیل ہونا ہے، جو کچھ اسے کیا اسے معلوم ہے. کچھ وہ ہے جسے پتا ہے کہ ہم نے پاس کو ہی جانا، پر دیکھے میں نمبر فرسٹ پہ آتا ہوں کہ نہیں آتا ہوں، کچھ ان کے چہرے تو نتیجہ ڈکلیئر ہونے سے پہلے نتیجہ چہروں پر لکھا ہوا ہے. یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا، کیسے میں جب لوگ کھڑے ہوں گے تو ان کے چہروں پر لکھا ہوگا. وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، بہت سے چہرے اس روز ہوں گے روشن، مسکراہٹیں ہوں گی اس کے اوپر، اور وہ اچھی امیدیں رکھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہمیں اعزاز اور اکرام کا معاملہ ہوگا، صلاتیں ملیں گی، ان کا دل بتائے گا. وہ وجوہ یومئذ دن، اور بہت سے چہرے ہوں گے جس دن کے علیہا غبرۃ ترہقہا قطرہ، جیسے غبار آلود ہے چہرے اور ان کے اوپر سیاہی مسلط ہو جائے. تو یہ نقشہ ہے جو مختلف اوقات میں، جو اب قیامت کا دن بہت لمبا دن ہے، اس میں مختلف قسم کے بیچ میں جو مراحل آئیں گے ان میں ایک مرحلہ کوئی یہ ہے جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. یوم یکشف عن ساق فیدعون الی السجود، جس دن کے کھولی جائے گی پنڈلی، اللہ کی پنڈلی. اب اس لیے میں نے کہا تھا متشابہات میں سے ہے، ہم نہیں جانتے کہ اس سے مراد کیا ہے. قرآن کہتا ید اللہ تو ہے، کیسا ہے ید وہ ہم نہیں جانتے، وجہ اللہ ہے چہرہ ہے اللہ کا، کیسا ہے ہم نہیں جانتے. اللہ کی ذات کے ساتھ ہمیں یہ ماننا پڑے گا ید اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وجہ اس کا چہرہ ہے. اسی طریقے سے یہ کوئی اللہ کی تجلی ہوگی خاص، کوئی جس کو کہا جا رہا ہے یہ پنڈلی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا کرو سجدہ. تو جو جن میں دنیا میں سجدہ کرتے رہتے ہیں سجدے میں گر جائیں گے، جو یہاں اکڑ میں رہے تھے اب وہ چاہیں گے سجدہ کریں نہیں کر سکیں گے، ان سے سجدے کی توفیق سلطنت مل جائے گی، ان کی قبر گویا کہ تختہ بن جائے گی کہ ہلنے کو جھکنے کو تیار ہی نہیں. یہ گویا کہ ایک چھلنی لگے گی, جیسے ایک چھلنی جسے ہم کہتے ہیں پل صراط, ایک مرحلہ آئے گا قیامت کے دن کہ ایک بہت ہی تنگ پل کے اوپر سے گزرنا پڑے گا اور اس کے نیچے جہنم ہوگی, پل جو ہے جہنم کے اوپر ہوگا اور انتہائی تاریکی ہوگی, کسی کے پاس روشنی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کے پاس ایمان اور عمل صالح تھا, وہ اپنی روشنی میں راستہ دیکھتے ہوئے گزر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. جن کے پاس وہ نور نہیں تھا, نہ نور ایمان نہ نور اعمال صالحہ, وہ ٹھوکرے کھائیں گے اور گر جائیں گے جہنم کے اندر. تو یہ مختلف جگہوں پر یوں سمجھیے یہ چھلنیاں لگائی جائیں گی تاکہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے, اہل ایمان اہل نفاق علیحدہ ہو جائیں. اسی طرح یہ ہے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے, قیامت کے روز کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے. یوم یشفعون ساقین الى السجود فلا یستطیعون, اس کی طاقت ہی نہیں ہوگی. خاشعتن ابصارہم ترہقہم ذلہ, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت کی وجہ سے, اور ان کے چہروں کے اوپر جو ہے وہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, اور یہ پکارے جاتے تھے سجدے کے لیے جبکہ یہ صحیح و سالم تھے, دنیا میں صحیح تھے. حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, پکار آتی تھی, نہیں جاتے تھے, نہیں سجدہ کرتے تھے. اب جبکہ وہاں پر وہ صحیح و سالم تھے, وہم سالمون, وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, جب وہ وہاں صحیح و سالم ہوتے ہوئے انہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا, آج یہاں انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے. اب آئے وہی معاملات مخالفت کرنے والے. اب جیسے کہ مدرسے یہ بعد میں مختلف مراحل پر جو آیات نازل ہوئی وہ جمع کی گئی, یہ زیادہ اگلا مرحلہ ہے جبکہ اختلاف کی بھٹی دہک گئی تھی. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, تو اے نبی چھوڑیے مجھ کو اور ان کو جو میری اس بات کا انکار کر رہے ہیں, آپ پریشان نہ ہو, پرواہ نہ کریں ان مخالفین کی, ان کی کوئی مخالفت آپ کو کوئی نظر نہیں پہنچا سکے گی. ذرنی, میں ان سے نہیں بٹ لوں گا, چھوڑیے مجھے اور ان کو, ہم نے بٹ لیں گے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث, هذا الحدیث یہ قرآن, فبأی حدیث بعده یؤمنون, سورۃ المرسلات کی آخری آیت. یہ حدیث اللہ ہے, جسے ہم حدیث کہتے ہیں وہ حدیث الرسول ہے, وہ رسول کا کلام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے. وہ حدیث تو ہے, وہ بھی حدیث, یہ بھی حدیث, وہ حدیث رسول کی, حدیث الرسول, یہ حدیث اللہ. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون, یہ ایک بہت اہم لفظ ہے استدراج, درجہ بدرجہ کسی کو لے آنا, ہم انہیں درجہ بدرجہ لے آئیں گے جہاں سے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک مجرم سوچتا ہے میں تو چھوٹ گیا, مجھے سزا نہیں ہوئی, اسے یہ پتہ نہیں کہ کوئی اور سزا جو ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے لکھ دی گئی, وہ اپنی جگہ مطمئن ہے. اور دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلط کاروں کو اللہ یہاں پر نعمتیں دیتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ٹھیک ہے, تبھی تو اللہ ہم پر نعمت کر رہا ہے. پھر دیکھیں وہی بات جہاں سے میں نے آج بات شروع کی تھی, ایمان باللہ کے ایک غلط معنی بھی توڑ کر مروڑ کر لیے جا سکتے, میں ساری حرام گھوڑیاں کر رہا ہوں اور مجھ پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں آئی, اس نے دلیل بنا لیا اپنی غلط اور اس کے لیے, اس کا مطلب میں ٹھیک کر رہا ہوں, اللہ ہے نا, اللہ نے مجھے نہیں پکڑا تھا, کیا مطلب میں ٹھیک ہوں. تو سنست استدراج, آدمی چل رہا غلط راستے پر لیکن اسے کچھ دنیاوی اعتبار سے کامیابیاں حاصل ہوتی چلی جا رہی ہیں, وہ اور پختہ ہو رہا, اور پختہ ہو رہا, اور پختہ ہو رہا, یہ اصل میں ڈھیل ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آپ مچھلی کا شکار کرتے ہیں, کانٹا پھنس گیا تو اب آپ ڈھیل چھوڑتے ہیں, آپ ڈوری لمبی کرتے ہیں, کانٹا جائے گی, جو کانٹا تو پھنسا ہوا ہے کھل جائے گی, خام کا آپ نے زور دے کر کھینچا تو ممکن ہے کانٹا ہی نکل جائے, ذرا سا نقصان اس کا ہوگا نا, اندر سے کچھ زخم ہو جائے گا, کانٹا نکل جائے گا. لہٰذا ڈھیل, یہ اللہ ڈھیل دے رہا. ابلی نہ ہوں بن قیدی متین, میں انہیں مہلت دیتا ہوں اور دیتا ہوں اور دیتا ہوں, اور وہ اور سرکش ہو جاتے اور سرکش ہو جاتے اور سرکش ہو جاتے. اس کا نام استدراج ہے. سدستر جو ہوں لمور و ابلی نہ ہوں ابلی نہ ہوں, میں انہیں امیدیں دلاتا ہوں. ان قیدی متین, میری چال بہت مضبوط ہے, یہ میری پکڑ سے نکلنے والے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے مچھلی میں آپ کا کانٹا لگا ہوا کہاں جائے گا, دو رسی لمبی کرو رسی, خود بخود جب اس کی ریزسٹنس کم ہو جائے گی اب آپ کھینچ لیجیے, اب اس کے لیے وہ طاقت نہیں رہی ہے. انگلی رہوں قیدی متین ام تصل ہوں اجر الحمد مغرب مسکل. ابھی دیکھیے کس طریقے سے یہ جو میں نے بات پہلے بہت عرصے پہلے کئی مرتبہ بیان کیا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے خطابت کا, ایک خطیب ہے تقریر کر رہا ہے. اب اس کے دہانی طرف بھی کچھ لوگ ہیں, بائی طرف بھی ہے, سامنے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے کبھی ادھر متوجہ ہوتا ہے, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہے اس کو حاضر فرض کر کے خطاب شروع کر دیتے ہیں. مشرف کہیں بیٹھا ہوا تھا اور آج زرداری کہیں بیٹھا ہوا بنکر میں, جس کو کہتے ہیں صدارتی بنکر ریزیڈینشل بنکر, اور یہاں جو ہے خطیب فراہم کر کے زرداری تم یہ کر رہے ہو یہ غلط, بھائی کہاں زرداری کس سے خطاب کر رہے ہو؟ تو غائب کو فرض کر کے جو حاضر ہے گفتگو ہوتی ہے خطاب کے, خطاب کے اندر, اور کبھی جو حاضر ہے انہیں غائب کو فرض کر گفتگو ہوتی ہے اور اس کے اندر جو ہے تحویل ہوتی رہتی ہے. ابھی کفار سے بات ہو رہی تھی, ابھی مسلمانوں سے گفتگو ہے, ابھی حضور سے گفتگو ہو رہی ہے. فضرنی, اب کس سے خراب ہو رہا ہے چھوڑیے مجھے, فضرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لهم من قیدی متین ام تسألهم اجرا فهم من مثوبین مثقلون. اے نبی, کیا آپ ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہیں؟ یہ جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں, اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں, آپ نے کوئی مجرت طلب کی ہے کہ ان کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے اس سے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہمیں تو بڑی بہت بڑا سا اس کے اوپر محنتانہ دینا پڑ جائے گا, بڑی فیس دینی پڑ جائے گی. تو آپ لیکچرر آتا ہے کسی خاص موضوع کے اوپر ٹریننگ دینے کے لیے, کتنی بڑی فیس لیتا ہے. ام تصدہم اجرم فہم بمغرم مسخرون, کیا آپ نے ان سے کوئی اجرت طلب کی ہے کہ جس کے تاوان کے نیچے یہ دب گئے ہیں؟ ام انہم الغیب فہم یکتمون, یا کیا ان کے پاس غیب کا کوئی علم ہے جسے وہ لکھتے ہو؟ کوئی آئی ہوئی کتاب آسمان سے, کوئی غیب سے نازل ہونے والی وحی جو انہوں نے لکھی ہو؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت, اب یہ آخری حصہ آ گیا سورت کا. تو اے نبی, صبر کیجیے اپنے رب کے فیصلے کے لیے. صبر کے بعد جب لام آ جائے تو اس کے بعد اسے انتظار کیجیے. فاصبر لحکم ربک, آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے. ولا تکن کصاحب الحوت, اور دیکھیے اس مچھلی والے کے مانند مت ہو جائیے گا. یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نون کے معنی عربی زبان میں مچھلی کے بھی لکھا جاتا تھا اس طریقے سے, نون ایک کرو اور ایک طرف نقطہ, وہ آنکھ مچھلی کی, جو ایبسٹریکٹ آرٹ کے اندر آج بھی بڑی شکل اختیار کی جاتی ہے. پھر یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں پنجابی میں نون نمک, اب نور کا ایک معنی نمک سے نون سے شروع ہوا ہے, تو نمک کو بھی نون کہتے ہیں. اس طرح مچھلی کے لیے لفظ نون ہوگا. دن نون سورہ انبیاء میں آیا, یہ مچھلی والا, اور یہاں اس کو صاف کہہ دیا کہ صاحب حوت, حوت مچھلی. ان سے مراد کون ہے؟ یہ حضرت یونس علیہ السلام والسلام. اللہ تعالیٰ کے تقریبا 313 یہ آتا ہے روایات میں, جو رسول آئے ہیں دنیا میں 125,000 انبیاء, 313 رسول, ان میں سے یہ واحد رسول ہے جن سے ایک خطا ہو گئی. گناہ نہیں, معصیت نہیں, خطا. خطا جسے کہتے ہیں وہ میرا نشانہ خطا ہو گیا, اس میں آپ کا قصور نہیں ہوتا, بس نشانہ خطا ہو گیا. قتل خطا. آپ کسی کو قتل کرنا نہیں چاہتے تھے, آپ نے تو ہرن کے اوپر گولی چلائی تھی, اس درمیان میں کوئی کسان بیٹھا ہوا تھا, اس پہ لگ گئی. تو یہ آپ کا انٹینشن نہیں تھی, قتل خطا ہے, قتل عبد اور قتل خطا. وہ خطا کیا ہو گئی تھی کہ قانون یہ ہے رسولوں کے ذمن میں اللہ کا, یہ رہا ہے ایری کہنا چاہیے کہ اب تو رسالت کا سلسلہ بند ہے. جب کسی رسول کو بھیجیے جاؤ ادھر اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فلاں بستی کی طرف. اب وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا تھا جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو, ایکسپریس پرمیشن کہ ہاں آپ نہیں جا سکتے. وہ اپنے ساتھیوں کو اجازت دے سکتا تھا کہ جاؤ تم جا کر کر لو, تم ہجرت کر لو, چلے جاؤ. آپ کو معلوم ہے مکی دور کے اندر تقریبا وسط میں حضور نے صحابہ کو اجازت دے دی کہ اب یہاں کا جو پرسیکیوشن ہے, جو تشدد ہے, جو ٹارچر ہو رہا ہے تم پر, اگر برداشت نہیں ہو رہا ہے جاؤ حبشہ چلے جاؤ. وہاں ایک عادل حکمران نجاشی ہے, نیگوس, تم وہاں جا کے پناہ لے لو. لیکن رسول نہیں, رسول تو جب تک کہ اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں آئے گی, یس یو کین لیو ناؤ. اس وقت چنانچہ ہجرت مدینہ کے موقع پر بھی یہ ہوا کہ حضور نے صحابہ سے کہہ دی جاؤ ہجرت کرو مدینہ کی طرف, خود نہیں. آپ نے وہ سارا قصہ پڑھا ہوگا سیرت کے اندر. حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار, حضور اجازت آ گئی, نہیں آئی, ابھی نہیں آئی, ابھی نہیں آئی, ابھی نہیں آئی. ایک روز اچانک دیکھا حضرت عائشہ نے کہ حضور جو ہے دوپہر کے وقت, جو عرب کے اندر بڑی غیر معمولی بات ہے, دوپہر کے وقت وہاں نہ کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے, نہ کوئی کاروبار, بازار بند, سب کا دفتر بند, سب بند. زہر عصر کے مابین ان کا کیلورے کا وقت ہے, کھانا کھائیں گے کیلورا کریں گے, یہ ان کی عادت ہے, کلچر ہے ان کا. این دوپہر کے وقت جو ہے حضور نے اپنے چہرے کو اثر کوئی کپڑے میں سے چھپایا ہوا چلے آ رہے ہیں. آئے کہا ذرا یہاں سے ہٹا دو. حضرت ابوبکر نے فرمایا کون ہے, حضرت عائشہ سے نکاح تو ہو چکا تھا, یہ تو آپ کی اہلیہ ہے, آپ کے آئیے. آئے اور آپ نے کہا کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے. اب حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے, بڑے خوش ہوئے, اور بڑے ہی یوں سمجھیے کہ امید والے پہلو کے ساتھ کہ آج مجھے شاباش ملے گی. عرض کیا حضور میں نے دو اونٹیاں تیار کر رکھی ہیں, خوب کھلا پلا کے خوب موٹی کر رکھی ہیں, طاقتور, تاکہ سفر میں ہمیں کام دے. حضور نے سوچا ہاں ٹھیک ہے, ایک میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور مجھ سے بھی یہ مبارک پلٹ رہے ہیں, میں نے کچھ چیز رکھی ہے آپ سے بچا کر, آپ نے ذرا اشارے پر حضرت عائشہ کی تو حضور کی اپنی نے خواہش ظاہر کی تھی, بیٹی بھی کم سن, آپ نے ذرا سے اشارے پر مجھے حاضر کر دی. لیکن یہ کہ حضور کے اندر جو تھی, آپ کے اندر عزت نفس اس درجے کی تھی کہ حتی الامکان کسی کا حساب نہ دیا جائے. بعض حضرت یونس علیہ السلام جو ہے یہ بھیجے گئے ہیں نینوا, یہ اصل میں عراق کا بالکل شمالی حصہ جو اس کا ایک شہر ہے, اور یہ دجلہ کے کنارے پر ہے. وہاں کی قوم جو تھی ان کی طرف حضرت سے یونس علیہ السلام کو بھیجا گیا, انہوں نے دعوت دی, حق ادا کر دیا, اتمام حجت کر دیا, قوم کفر پر اڑی رہی, اس حد تک پہنچ گیا کہ اب عذاب آ کر رہے گا, اور عذاب کے آثار بھی شروع ہو گئے. لیکن حضرت یونس کو ابھی اجازت نہیں آئی تھی, ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی کہ آپ چھوڑ کر چلے جائیں, اس کا اجازت کیے بغیر وہ چلے گئے. یہ ناہنجار قوم تو برباد ہو کر رہے گی, میں جاتا ہوں. یہ خطا تھی جس پر پکڑے گئے, یہ واحد رسول ہے جن سے یہ خطا ہوئی ہے. یہ کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے, کوئی معصیت نہیں ہے, ایک غلط اندازہ ہے, لیکن اس میں بڑا اللہ نے پکڑا ہے. یہ کشتی میں سوار ہو کر چلے, وہ کشتی ڈگمگانے لگی, ان لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ اگر کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو وہ سوار ہو تو کشتی جو ہے ڈوبنے لگتی ہے. آقا اس زمانے میں آپ کو معلوم آقا غلام کا اس طرح ہوتا تھا کہ اگر غلام جو ہے آقا کا نافرمان بھاگ کر نکل آیا ہے تو انہوں نے جو بھی اس کے لیے ایک مختلف طریقوں سے وہ اندازہ کیا قرآن اندازی کی کون ہے وہ غلام تو نام ان کا نکل آیا انہیں اٹھا کر انہوں نے پھینک دیا سمندر سمندر کی دریا یہ سمجھیے دریا دجلا اور دجلا فرات یہ دونوں نیچے آ کر جب مل جاتے بہت بڑا دریا بن جاتا ہے شط العرب بہت بڑا وہ چھوٹا سمندر ہے یہ وہاں سے جب تو اس میں کودے ہیں پانی میں تو معلوم ہوتا کسی ویل مچھلی نے انہیں نگل لیا. پھل تقامہ حوتن تو نگل لیا اسے ایک مچھلی نے. مچھلی چھوٹی بھی ہوتی ہے مچھلی ویل مچھلی بھی ہوتی ہے 50-50 فٹ لمبی اور 100-100 فٹ لمبی مچھلیاں ویل مچھلیاں ان کے پیٹ کیا ہوتے ہیں وہ تو سٹوریج ہوتا ہے تو اس کے اندر انہیں نگل لیا گیا. وہ مچھلی کہیں شط العرب سے ہو کر پھر آئی ہے یہ علاقہ جو سارا گلف کا ہے اس کو گزر کے اور ہمارا ساحل بلوچستان کے اوپر آئی ہے اور یہاں پھر وہاں اتنے عرصے میں حضرت یونس پیٹ میں تسبیح کرتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے معاف فرما دے. تو اس مچھلی نے آ کر اگل دیا ساحل کے اوپر. اس کی تحقیق اصل میں کیونکہ قرآن مجید میں جو سورہ انبیاء میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہر بات ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں ان کی کھال گلی ہوئی تھی جو بھی صورت ہے بہت سقیم حالت میں تھے بہت یوں سمجھیے مریض حالت میں تھے پیٹ میں رہے مچھلی کے تو کوئی وہاں پر جو بھی ڈائجسٹو جوسز ہیں مچھلی کے انہوں نے کوئی نہ کوئی کام تو دکھایا ہوگا نا. تو اس حالت میں جب مدعا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر امبتنا علیہ شجرتا من یقطین یقطین کا پودا اگا دیا ان کے اوپر. اب اس کی تحقیق کی تھی کہ تھے مولانا احمد الدین مارہروی یہ انسپیکٹر آف اسکول رہے تھے بلوچستان میں. انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ میں یہاں آیا ہوں اور میں نے یہاں دیکھا ہے کہ یہاں ایک خاص قسم کا پھل ہوتا ہے ایک بیل میں لگتا ہے اسے اگین کہتے ہیں اگین اس کی عجیب صفات ہیں اس کی. اس کے پتوں میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے آس پاس نہیں آ سکتے انسیکٹیسائڈ ہے وہ بات ہے کیڑے مکوڑے یہ ساری چیزیں انسیکٹیسائڈ. اور جس میں پھل لگتا ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ کدو ہوتا ہے ہمارے یہاں چھوٹا کدو گول لیکن انتہائی شیریں ہوتا ہے بہت میٹھا اسے اگزیم کہتے ہیں. یہ یقطین یہ قرآن مجید میں آیا ہے امبتنا علیہ شجرتا من یقطین یہ یقطین اگزیم بن گیا ہے. وہاں پر جو تھے تو اس درخت کی وجہ سے کوئی کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے ان کے پھلوں ان کے زخموں میں کوئی پیپ نہیں پڑ رہی کوئی انفیکشن نہیں ہو رہی گویا کہ جو اینٹی سیپٹک یہ ساری چیز جو ہے وہ خود بخود درخت کی وجہ سے وہ بیل جیسے خربوزے کی بیل ہوتی ہے ویسے بیل تھی. اب بڑے بڑے پتوں نے ڈھانپ بھی لیا کہ سورج بھی کچھ نہیں کہہ رہا سایہ بھی ہے اور وہ اس کا پھل جو ہے یقین کھا رہے ہیں. بارہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحت دی پھر انہیں دوبارہ جو ہے بھیجا ہے پھر اپنے فریض رسالت کے ان کو معمور کیا ہے. اس کی مثال دے رہے ہیں فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجیے گا. یہ دیکھیے میں نے کہا تھا حضرت ابو بکر پوچھ رہے اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی حضور ہجرت کی اجازت آ گئی نہیں ابھی نہیں آئی اتنا کم فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اور اس مچھلی والے کے مان مت ہو جائیے اِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ جبکہ اس نے ہمیں پکارا تھا اور اس کا جو ہے اس کی اندر اس کی جو ہے سخت غم اور رنج کی کیفیت تھی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء کے اندر وہ آیت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر دی گئی ہے, جس کی ہمارے ہاں جو ہے وہ سوا لاکھ پڑھی جاتی ہے, یہ ہوتی ہے آیت کریمہ کا عمر دورہ. اصل میں بات گنت کی نہیں ہوتی, اصل میں بات یہ کہ دل کے اندر احساس پیدا ہوا کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اللہ مجھے معاف فرما دے. اذ نادا وهو مغظوم لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر نہ اس کا ہاتھ تھام لیتی آپ کے رب کی طرف سے ایک نعمت, اللہ کی نعمت آئی, اللہ نے صحت بھی دی, اللہ نے ساری ضروریات پوری کی, اللہ نے ان کو ٹھیک کر دیا, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اگر یہ نہ ہوتا تو وہ تو پھر پھینک دیے گئے تھے, ایک چٹیل میدان میں الٹ دیا تھا, ویل نے تو ابل دیا تھا چٹیل میدان کے اندر ڈال دیا تھا ان کو, اور وہ بہت ہی بدحالی میں تھے. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین, تو پھر انہیں اللہ نے, ان کے رب نے پھر دوبارہ پسند کیا اور برگزیدہ کیا, اور یہ کہ انہیں ہم نے اپنے صالح بندوں میں سے بنا دیا. تو یہ آپ دیکھیے کہ آپ صبر کے اوپر قائم رہیں, چاہے آپ کو کچھ بھی کہیں, کوئی اختلاف کریں, کوئی تکلیفیں پہنچائیں, کوئی ٹارچر کریں, کوئی زبانی تکلیف دیں, جو بھی ہو, لیکن آپ کو جو معمول کیا گیا ہے آپ اپنے پلیس آف ڈیوٹی, آپ اپنے اس فرض منصبی کی جگہ سے ہل نہیں سکتے. وہی یقاد النظیر کفر الزور کا بے افسار مجنون, یہ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں پچھلے جمعے میں, کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جو یہ کاہن قسم کے لوگ ہوتے ہیں عملیات کرتے ہیں لوگوں پر اثر انداز ہونے کے لیے, اور خاص طریقوں سے اپنی آنکھ کے اندر کوئی طاقت وہ بس پیدا کرتے ہیں اور گھور کر دیکھتے ہیں, تو اس سے لوگوں کے جس کو کہتے ہیں چھکے چھوٹ جانا, آدمی کی قوت مزاحمت جو ہے, قوت مقاومت جو ہے وہ, اور جو مخالفت کا اور کھڑے رہنے کا استقامت کی جو طاقت ہوتی ہے, جو ول پاور ہے, وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کام بھی وہ جو تھے مشرکین مکہ حضور پر آزما رہے تھے, کاہنوں کو بلا کر, عاملوں کو بلا کر, کہ ذرا جب یہ قرآن پڑھا کرے تو کھڑے ہو کر گھور کے دیکھا کرو تاکہ ان کے اندر سے وہ قوت جو ہے وہ ختم ہو جائے. وہی یہ قاد النظیر کفر, اور یہ لوگ تو چنے ہوئے ہیں یہ کافر, لئیز خون کبھی افسار ہی کہ آپ کو پھسلا دیں اپنی نگاہوں سے, اپنی نگاہوں کے ذریعے سے. اب آپ کو معلوم ہے یہ بھی فرمایا گیا العین حق, جسے ہم کہتے ہیں بھائی اس نے تو نظر لگ گئی, نظر کے اندر بڑی شہر بڑی طاقت ہوتی ہے. اگر حسد کی نگاہ سے کسی کو دیکھے تو یہ حسد کی نگاہ جو ہے وہ نظر لگ جانا وہ واقعہ ہی ہے, اس کے اندر حق ہے, حقیقت ہے. جیسے جادو میں حق ہے, شہر حق ہے, ایسے نظر لگ جانا حق ہے. اسی طرح یہ نظر لگانا اس کا بجانتا یہ فن تھا. جب یہ سنتے ہیں ذکر, جب حضور کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے ہیں تو یہ آپ کو گھور کر دیکھتے ہیں تاکہ آپ کی قوت ارادی کو کچل دیں. وہ یقولون, اور کیا کہتے ہیں, انہ لمجنون, مجنون ہے. وما ہوا الا ذکر للعالمین, اور یہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے لیے یاد دہانی ہے, نصیحت. مجنون نہیں. اب دیکھیے یہ جہاں ختم ہو رہی ہے سورت, شروع وہیں سے ہوئی تھی, نون والقلم وما یسطرون, مان تب نعمت ربک بمجنون.